وإذ قلتم يا موسى نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وصومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا بصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. حضرت محترم، کل کے درس قرآن میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ، پتھر پر عصا مار کر پانی نکالنا، اور اس سے متعلق دیگر بہت سے نکات ہم کل بیان کر چکے ہیں. آج کی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی اس بے صبری کا اظہار ہے کہ جس میں بنی اسرائیل نے ایک ہی کھانا، وہ جو منو سلوا آسمانوں سے اترا تھا، اس ایک ہی کھانے پر صبر کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا. اور وہ من و سلوا جو آسمانوں سے مسلسل ان کے لیے اتر رہا تھا، وہ کھا کھا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو ایک ہی کھانے سے بیزار ہو چکے ہیں، اور اب ہمارے لیے کچھ اور بھی کھانے ہونے چاہیے. تو قرآن مجید نے ان کے اس مطالبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلہا، سبزی میں سے، وقصائها، اور ککڑی، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور مسور، وباسا لحاظ، اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، انہوں نے کہا اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی، وہ کہ جو ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس کے ساتھ جو کہ بہتر ہے، یعنی وہ من و سلوا جو آسمانوں سے اتر رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اعلیٰ چیز کے مقابلے میں کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرًا، اتر جاؤ مصرًا کسی شہر میں، کسی وادی میں، فإن لکم ما سألتم، بس تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، بس ان پر لازم کر دی گئی، ان پر ڈال دی گئی ذلت اور خاری، مسکنت یعنی محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کی طرف وہ لوٹے، ذالک، یا بأنهم قالوا يكفرون بآيات الله ذلك. یہ سب کچھ بأنهم اس سبب سے تھا کہ وہ قالوا يكفرون کہ وہ کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے بآيات الله اللہ کی آیات کا اللہ کی نشانی کا ويقتلون النبيين اور انبیاء کا قتل کرتے تھے بغیر الحق بغیر حق کے یعنی نا حق قتل کرتے تھے ذالک یہ بما اسف وقالو یعتدون یہ اس لیے کہ نا فرمانی کرتے تھے وقالو یعتدون اور حد سے بڑھتے تھے یہ ہے ترجمہ عیسائیہ کریمہ کا اب یہ واقعہ مفسرین فرماتے ہیں کہ میدان تین کا واقعہ ہے کہ وہ میدان کہ جہاں یعنی منو سلوا بنی اسرائیل کے لیے اتارا گیا اب منو سلوا کھا کر وہ یعنی ایک بیزاری سی انہوں نے محسوس کی اور کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اب کچھ بدلنا چاہیے کچھ تبدیلی اس میں ہونی چاہیے ہم اپنا ٹیسٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کہ جب بھی کھائیں بس من کھائیں سلوا کھائیں اور من سلوا کی ہم تشریح کر چکے ہیں کہ وہ چیز کیا تھی تو ایک ہی کھانا کھا کر اب تو ہم تنگ آ چکے ہیں علی طعام طعام طعامن اور طعامن کہتے ہیں کسی ذائقہ دار غذا کو ایسی غذا کہ جو ذائقہ رکھنے والی ہے اس کو طعام کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کڑوی دوائیاں جو ہوتی ہیں کڑوی دوائیاں جو کھائی جاتی ہیں ان کو طعام نہیں کہا جاتا کڑوی دوائیوں پر طعام کا اطلاق نہیں ہوتا طعام کا اطلاق ایسی غذا کہ جس میں ذائقہ پایا جائے علی طعام اب اس میں ذائقہ تو ہے منو سلوا ہے تو میٹھا اور سلوا وہ جو پرند آتا خاص قسم کا یہ ساری چیزیں ہم کھا تو رہے ہیں لیکن اب ایک ہی چیز کب تک کھائیں تو کھا کر ہم تو تنگ آ چکے اللہ تعالیٰ واحد ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فد اولا پس ہمارے لیے دعا کرو رب باتا اپنے رب سے یخرج لنا کہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض اس میں سے کہ جو زمین اگاتی ہے ہمارے لیے وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے وہ اگائے وہ چیزیں فدعو لنا ربک پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے اب یہ جو کلمہ ہے فدعو لنا ربک یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یعنی بزرگوں کے پاس جا کے ان کے لیے اپنے حق میں دعا کروانا وہ عیسائی کریمہ سے اس کلمہ سے ثابت کسی شیخ کے پاس کسی بزرگ کے پاس یعنی جا کے یہ عرض کرنا کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں جی اور اس پر ہم کل کچھ نکات بیان کر چکے ہیں کہ وہ قوم جب بھی کسی ضرورت ان کو پیش آتی کسی بھی چیز کی تو وہ اپنے نبی سے طلب کرتی تھی اے موسیٰ ہمیں یہ چاہیے ہمیں دھوپ لگتی ہے ہمیں سایہ چاہیے ہمیں پیاس لگتی ہے ہمیں پانی چاہیے ہماری یہ ضرورت ہے ہمیں یہ چاہیے تو قرآن بتاتا ہے کہ بوقت ضرورت نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے اگر یہ شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام روکتے اور کہتے کہ بھائی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو رازق دینے والا تو اللہ ہے براہ راست اللہ سے مانگو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ ہاں ہاں تم مانگ رہے میں درست ہو اور یہ ثابت کر دیا اپنے عمل مبارک سے کہ جس کو جو مانگنا ہے وہ نبی کے وسیلے سے مانگے اور پھر خالق کائنات نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو پانی دینے کے درمیان پانی دینے کے لیے قوم کو پانی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیا اور میں کہ ادھر بھی آتا کل حجر وہ خدا جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں وہ بھی پانی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ بنا رہا اور خالق کائنات بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہاں ہاں میری بارگاہ سے جس کو جو ملتا ہے وہ میرے نبی کے وسیلے سے ملتا ہے میرے نبی کی وساطت سے ملتا ہے اس لیے آپ کا ایک روزہ انشاء فرماتے ہیں کہ واللہ موتی والا قاسم اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں سب اولانا ربک اب کسی نیک کے پاس کسی بزرگ کے پاس جا کر یہ عرض کرنا کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اچھا یہاں سے ایک اور بات جو ہے وہ ثابت میں کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا مزارات پر ہم جاتے ہیں مزارات پر داتا صاحب کا مزار ہے خواجہ غریب نواز کا مزار ہے دیگر مزارات اب مزارات پر جانے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ بھی نہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اپنی ذات میں اپنے پاس سے دینے والے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں اللہ پاک ان کو حیات عطا فرماتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب مزار سنتا ہے حدیث مبارکہ سے ثابت صحیح مسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث کہ قبر والا سنتا اب جب ہم مزار پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مطلب یہ چیز ہمیں چاہیے اس میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ صاحب مزار اپنی طرف سے ہمیں کچھ عطا کرنے پر قادر نہیں ہاں جہاں سے جو ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہے اللہ کی بارگاہ سے تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مطلب اولیاء کرام کے فیض سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ براہ راست یعنی ذاتی طور پر دینے پر قادر نہیں ہے بلکہ یہاں سے جو ملتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خالق کائنات انہیں عطا فرماتا ہے اور یہ اور پھر سب اولا ربک، اور پھر جا کر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، کہ اپنے طور پر یہ کچھ نہیں دے سکتے نا، کیونکہ اللہ دینے پر تو اللہ قادر ہے، تو ذاتی عطا تو اللہ کی عطا، ان کی عطا کو جو یہ دیتے ہیں یہ عطا ہی ہے، یہ اللہ کی عطا کرنے سے ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نظر کرم فرمائیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، یا اللہ کے اے برگزیدہ نبی، یا اللہ کے برگزیدہ ولی، یا اللہ کے نیک بندے، ہمارے لیے یہ گزارش ہے، ہماری اس گزارش کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے. فدعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یعنی یہ ہماری بات ہے، ہم آپ کی وساطت سے اپنے رب تک پہنچاتے ہیں. تو خالق کائنات یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کے حضور اس تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ چھٹے پارے کی آیہ کریمہ ہے. تو خالق کائنات خود وسیلہ کا حکم دے رہا ہے. فتو لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو کچھ زمین اگاتی ہے، مما تنبت ام باتا یوں بے، تو زمین کا کسی چیز کو اگانا، مثلا یہیں سے اسی سے نباتات، ہم ایک لفظ سنتے ہیں پڑھتے ہیں نباتات، تو نباتات کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جنہیں زمین اگاتی ہے انہیں نباتات کہا جاتا ہے. مما تنبت الارض، جو کچھ زمین اگاتی ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ زمین اللہ پاک کو ہمارے لیے نکالے کہ وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے. من بقلہا، بقل کہتے ہیں سبزی کو، ترکاری کو، ان ایسی سبزی کہ جو کچی بھی کھائی جاتی ہے اور جو پکا کے بھی کھائی جاتی ہے، پتوں والی سبزی، مثلا اس سے ساگ بھی مراد ہے، اس سے پالک بھی مراد ہے، اور ایسی سبزیاں کہ جو کچی بھی کھائی جاتی ہیں اور جو پکا کے بھی، مثلا پکا کے، مثلا پالک ہے یہ پکا کے کھائی جاتی ہے، ساگ ہے یہ پکا کے، پتوں والی سبزی یہ پکا کے کھائی جاتی ہے، اور کچی مثلا پودینہ ہے یہ کچا بھی کھایا جاتا ہے، اور اس طرح یہ دھنیا ہے یہ کچا کھایا جاتا ہے. تو بقل، بقل سے مراد ایسی سبزی ترکاری کہ جو کچی بھی کھائی جائے اور جو پکا کر بھی کھائی جائے. اللہ پاک سے دعا کرے کہ ہمارے لیے، یعنی بقل نکالے زمین سے، زمین سے سبزی نکالے، وقت سائحا، اور زمین سے مکڑی نکالے، مکڑی یہ لکھ یہ کیا کہتے ہیں، ککڑی نکالے ہمارے لیے. اب ککڑی کی دو قسمیں ہیں، ککڑی دراز اور ککڑی خور، اسے خیار کہتے ہیں، خیار یعنی خربوزہ نہیں ہوتا، ککڑی سے اسے کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، مثلا اس میں خربوزہ بھی آتا ہے، اس میں کھیرا بھی آتا ہے، ان دونوں کو خیارین کہتے ہیں، خیارین، ککڑی اور کھیرا دونوں کو خیارین کہتے ہیں، یعنی دو خیار، کسمیا کسیحا، دو خیار. تو اس سے مراد ککڑی، ککڑی دراز اور ککڑی خورد، یعنی خربوزہ اور کھیرا، یہ دونوں کو یہ لفظ شامل ہے کہ ہمارے لیے وہ نکال دیں. وفوم ہا، اور فوم سے مراد گندم بھی ہوں، بعض نے اس کی قرات سوم بھی کی ہے، تے کے ساتھ سوم ہا، اور اس کا معنی ہے لہسن. ان کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ آگے چونکہ بصل کا بیان ہے، پیاز کا بیان ہے، تو پیاز کے ساتھ تو لہسن کا جوڑ ہوتا ہے، تو یہاں فوم سے مراد لہسن بعض نے ترجمہ کیا، لیکن جو یعنی زیادہ اصح رائے ہے وہ یہاں فوم سے مراد گندم ہے، کیونکہ آگے بیان عطف مسور کا ہے، اور مسور کے ساتھ گندم ہی کھائی جاتی ہے، روٹی کھائی جاتی ہے، تو اس کی یہاں فوم کا معنی گندم، ہماری زمین سے گندم نکالے، وہ آدا سے ہا، اور زمین کا مسور، ہمارے لیے مسور نکالے، وبا کا لہا، اور پیاز نکالے. جب یہ جب مطالبہ ہوئے تو قالا مسلسل ہوا ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اور عمدہ چیز کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ وہ آسمانی نعمت تھی، یہ زمینی نعمت تھی، اور آسمانی نعمت زمینی نعمت سے افضل ہوتی ہے. جو خالق کائنات براہ راست اتار رہا تھا وہ، یہ جو تم اپنی محنت سے، مشقت سے جو تم زمین حاصل کرو گے، اس سے وہ بہتر ہے کہ جو اللہ پاک براہ راست تمہارے لیے اتار رہا ہے، تمہارے نازل فرما رہا ہے. تو کیا اس عمدہ کے مقابلے میں یہ ادنا لینا چاہتے ہو؟ اور دوسرا عمدہ وہ اس معنی میں بھی تھی کہ چونکہ انہیں بغیر مشقت کے وہ چیز مل رہی تھی، بغیر محنت کے وہ چیز مل رہی تھی، اب جب بغیر محنت اور مشقت کی وہ چیز جب صبح اٹھتے تو ایک شبنم کی صورت وہ من اس کا نزول ہوتا، وہ سارا وہ چادروں میں اور سمیٹ لیتے، وہ حلوے کی صورت ہو جاتی، وہ سارا دن وہ کھاتے رہتے، اور پھر اگلا دن پھر ہوتا تو وہ اترتا. تو یہ چونکہ بغیر مشقت سے انہیں بھی نصیب ہو رہی تھی، مل رہی تھی، تو جب مشقت علیحدہ سے نہیں کرنا پڑتی تھی تو زیادہ تر وقت ان کا عبادت میں صرف ہوتا، زیادہ تر وقت ان کا اللہ رب العزت کی جیری بارگاہ میں. تو موسیٰ علیہ السلام بنایا کہ اب وہ وقت جو تمہارا یعنی مشقت میں گزرے اس سے بہتر ہے کہ وہ وقت تمہارا اللہ کی یاد میں گزرے، عبادت میں گزرے. تو چونکہ بغیر مشقت کے وہ چیز تم حاصل ہو رہی تھی، اور زیادہ وقت جو تمہارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے تھا، اب تم اگر ان چیزوں میں پڑ گئے اور پھر تو اس پہ محنت کرنا پڑے گی، مشقت کرنا پڑے گی، تو اب اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ چیز بہتر ہے جو آسمانوں سے تمہاری اتر رہی ہے، اور تم نے بہتر کے مقابلے میں کیا اس ادنا کو تم نے منتخب کر لیا. احبتو مصرن, اب یہ ہے کہ اتر جاؤ مصرن شہر میں سے کسی وادی میں سے. احبتو یہ حبوط سے ہے, حبوط حبوط کا معنی ہوتا ہے کسی بلند جگہ سے نیچے اترنا, حبوط جیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا کہ آپ اتر جائیں یہاں زمین سے, زمین سے اتر جائیں. احبتو قلنا احبتو منہا جمیا, سارے کے سارے زمین اس جنت سے نیچے اتر جاؤ. تو یہاں بھی فرمایا احبتو اتر جاؤ. اب یہ مسلم بناتے کہ یہ جو میدان تین تھا اس میں یہ میدان عام سطح زمین سے بلند تھا, عام سطح زمین سے بلند تھا, تو حکم ہوا کہ اب احبتو اب نیچے اتر جاؤ. اور دوسرا احبتو کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ عام سطح زمین کے برابر ہی اس میدان کو تصور کیا جائے کہ عام سطح زمین کے برابر ہی تھا, تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ تم اب اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ اور یہاں پہ کوچ کر جاؤ, نکل جاؤ اور کسی دوسری وادی میں جا کر اتر جاؤ, کسی دوسری وادی میں جا کر اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاؤ, یعنی سوار ہو کر اب کسی اور وادی میں جا کر اتر جاؤ. احبتو مصرن, مصرن اب یہاں مصر سے مراد ایک تو وہ شہر تھا کہ جس میں فرعون بستا تھا مصر کے اندر, اس شہر کا نام بھی مصر تھا, یہ مصر اس شہر کا نام بھی تھا. اور مصر یہ کسی بھی شہر کے لیے بھی بولا جاتا تھا, کسی وادی کے لیے بھی مصر کا اطلاق ہوتا تھا, یعنی مصرن کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ. جیسے مثلا مدینہ ہے, مدینہ مدینہ تو المنورہ, منورہ کا بھی نام سبھی نام ہے, مدینہ پاک کو بھی مدینہ کہتے ہیں اور کسی بھی شہر پر مدینہ کا اطلاق ہوتا ہے جی, کسی بھی شہر کو مدینہ کہتے ہیں, اسی طرح کسی بھی شہر کو مصر کہا گیا. تو مصر جس طرح فرعون کا مخصوص شہر تھا اس کا بھی ایک نام تھا مصر, کسی اور یعنی ہر جہاں آبادی ہوتی, جہاں لوگ جمع ہوتے کہ شہری یا دیہاتی زندگی بسر کرتے, اس وادی پر بھی مصر کا اطلاق ہوتا. تو یہاں عموم مراد ہے کہ جاؤ کسی وادی میں نکل جاؤ, اس میدان کو خالی کر دو, یہاں سے کوچ کر جاؤ, روانہ ہو جاؤ, اے بیتو مصرن یہاں سے نکل جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, بس تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جو تم نے مانگا. سَأَلْتُمْ جو تم نے سوال کیا, جو تم نے مانگا. فَإِنَّ لَكُمْ بے شک تمہارے لیے ہے, ما جو, ما مسئولہ ما جو, سَأَلْتُمْ جو تم نے سوال کیا وہ تم کو وہاں اس وادی میں ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اور ان پر ڈال دی گئی ذلت اور مسکنت, اللہ پاک کا عذاب آ گیا, اللہ پاک نے اپنے غضب کا اظہار فرما دیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, دوربا یہ مجھول کا سیگا ہے, ضرب یا ضرب اس کا معنی ہوتا ہے, مختلف معنی ہوتے ہیں. ضرب, ضرب کا ایک معنی مارنا بھی ہوتا ہے, جیسے فضرب بیاساک الحجر کا لایا کہ اپنے اسے کو پتھر پر مارو, اسا کو پتھر پر مارو, ضرب کا ایک معنی مارنا بھی ہوتا ہے. اور ضرب کا یہ ضرب یا ضرب اس کا ایک معنی چلنا بھی ہوتا ہے, اور ضرب یا ضرب اس کا ایک معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے, جیسے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها, یضرب اللہ الامثال للناس, اللہ پاک لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. تو یضرب کا ایک معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے, یضرب کا ایک معنی لازم کرنا بھی ہوتا ہے, یضرب ضرب یضرب اس کا ایک معنی مقرر کرنا بھی ہوتا ہے, اس کا ایک معنی ڈالنا بھی ہوتا ہے. یہ ضرب ضرب کے مختلف معنی ہیں. تو یہاں آخری تین معنی مراد ہیں, یعنی لازم کرنا, مقرر کرنا یا ڈالنا. تمہارے کہ ظلم بتا نہیں مسلم, ان پر ذلت مقرر کر دی گئی, ان کے لیے ذلت لازم کر دی گئی, ان پر ذلت ڈال دی گئی, ان کے لیے ذلت ڈال دی گئی, ان کے لیے خاری, خاری جو ہے ان کے لیے ڈال دی گئی, لازم کر دی گئی. ول مسکانہ, مسکانہ, مسکانہ سے مراد محتاجی ہے, بے نوائی ہے. مسکانہ سے مراد احتیاج کے اندر مبتلا ہو جانا, ضرورت میں مبتلا ہو جانا, یہ مسکنت ہوتا. تو پاس سامنے ان پر ذلت ڈال دی اور مسکنت ڈال دی. اب مسکنت اور مسکین عزت دونوں میں فرق ہوتا, ایک ہوتا ہے مسکنت, ایک ہوتا ہے مسکین عزت. مسکنت یہ اللہ کا عذاب ہے, مسکین عزت یہ اللہ کی رحمت ہے. مسکین ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے اور مسکنت یہ اللہ کا عذاب ہے. جیسے اللہ پاک نے عذاب کے طور پر بیان فرمایا کہ یہ وزرگا تعلیم مسلمت والا مسکنہ, ان پر ذلت اور مسکنت اتار دی گئی, ان کے لیے خاری اور ذلت یہ لازم کر دی گئی, محتاجی ان کے لیے لازم کر دی گئی. اب یہ مسکنت, اب مسکنت کو یعنی محتاجی, مثلا مسکنت یہ سکونت سے ہے, سکونت, اور سکونت کہتے ہیں کسی جگہ قیام کرنے کو, کسی جگہ ٹھہرنے کو. ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہیں مثلا فلاں ساکن فلاں, فلاں فلاں کا فلاں جگہ کا رہنے والا, فلاں ساکن فلاں. جی کسی پوچھا آپ کا مسکن کہاں, یعنی آپ کا گھر کہاں ہے. مسکن وہ مقام مثلاً وہ مقام کہ جہاں کسی کا قیام ہو, جہاں کوئی رہے, اس کو مسکن کہتے ہیں. اس میں ظرف, ظرف مقام, مسکن ٹھہرنے کی جگہ, ساکن ٹھہرنے والا, سکونت ٹھہرنا, اور یہ مسکنہ اس میں بھی بیٹھ رہنے کے معنی پائے جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان محتاجی میں مبتلا ہو جاتا ہے, جب انسان فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے, تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے, احتیاج میں مبتلا ہو جاتا ہے, جب انسان اس ذلت اور خواری میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو بس اس ذلت اور خواری اور محتاجی اور احتیاجی کے سبب انسان ایک جگہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایک جگہ بیٹھنے کے معنی پائے جاتے ہیں. وہ دل بتا رہی ہوں ذلت و بل مسکنہ, تو وہ حالت کی جس سے انسان ایک جگہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائے, اس حالت کو مسکن کہا گیا. اب مسکین, مسکین نشت کا معنی ہے کہ دل کا ماں سوا اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتا. مسکین کا معنی یہ ہے کہ دل کا غرور سے, تکبر سے خالی ہو جانا, اور دل کا آج بھی اور انکساری کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا, دل کا انکساری کرنا, دل کا غرور سے پاک ہو جانا, دل کا تکبر سے پاک ہو جانا, یہ مسکینیت کہلاتا ہے. مسکینیت اس لیے آقا دو جہاں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں, رب کائنات مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں مجھے اٹھانا, مجھے مسکینوں میں مارنا, مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں ہی میں مجھے اٹھانا, یعنی انکساری کرنے والوں میں. تیرے حضور سے جھکنے والے, جو تیرے حضور سجدہ ہی کرنے والے ہیں, جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر تجھے سزا دینے والے ہیں, جو تجھے پکارنے والے ہیں, اور یہ تیرے حضور کسی تکبر میں, کسی غرور میں مبتلا نہیں ہوتے, جو ہمیشہ جن کا سر نیاز, جن کی جبین نیاز تیرے حضور جھکی رہتی ہے. مولا مجھے انہی میں زندہ رکھنا اور انہی میں مجھے اٹھانا. وہ مسکین یہ ہے, یہ مسکنت, یہ ذلت ہے, یہ خواب ہے, یہ عذاب ہے. تو میں کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ہم نے ان پر لازم کر دی. وبا بغضب من اللہ, اب اللہ کے غضب کی طرف وہ لوٹے لوٹے. با یہ بو ان سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. اس کا بو ان, اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے یعنی برابر ہونا. تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے مستحق ہونا. وبا بغضب من اللہ, یعنی وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹ آئے. دوسرا معنی کہ اللہ کا غضب ان پر برابر ہو گیا, اور تیسرا معنی کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. مستحق ہو گئے. وبا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون, ذالک یہ بانہم اس سبب سے تھا, سببیہ اس سبب سے تھا, بانہم کہ وہ بے شک وہ کانوا یکفرون, کانوا یکفرون کہ وہ کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. یہاں کفر سے مراد کفران نعمت, کہ وہ میری نعمتوں کا انکار کرتے تھے. بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا, اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. بہت سی نشانیاں جو اللہ کی براہ راست وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے, جن کا بیان پچھلی آیات میں گزر چکا ہے, کہ وہ انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور انبیاء کو ناحق وہ قتل کرتے تھے بنی اسرائیل نے. حتیٰ کہ ایک دن ایسا گزرا کہ ایک دن میں 70 نبیوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا, ایک دن کے اندر. اور پھر حضرت شاہ علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ انبیاء کے خون سے بھی ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. تو اللہ پاک بتایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور حضرت ذکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وقت کا بادشاہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا, اور آپ نے اس عمل کے خلاف فتویٰ دیا تو بادشاہ نے ان کو قتل کروا دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور حد سے گزرنے والے ہیں, حد سے گزرتے, حد سے بڑھتے جاتے تھے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہو گئے, ہادوا, ہادوا سے مراد یہاں یہودی ہو گئے, والنصارا, یا جو نصرانی ہیں, نصارا ہیں, عیسائی ہو گئے, والسابئین, یا جو سابئین ہو گئے, یہ چوتھا گروہ سابئین کا. فرمایا کہ ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا, وعمل صالحا, اور اس نے نیک عمل کیے, فلہم اجرہم, اسی کے لیے اجر ہے, عند ربہم, اس کے ان کے رب کے ہاں, ولا خوف علیہم, اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا ہم یحزنون, اور ان پر کوئی حزن نہیں ہوگا, ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. اب آمنوا, یہاں چار گروہوں کا بیان ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, صاحب ایمان, نمبر دو یہود, نمبر تین نصارا, نمبر چار صابئین, یہ چار گروہوں کا بیان ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے چار گروہ, اے نو انسانیت کے چار گروہ, تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اللہ پر اور یوم آخرت پر، پاس اللہ کے نزدیک انہی کے لیے اجر ہوگا. اب آمنو، یہاں سے ایمان والے مراد، اور بعض مسلم سمجھیں گے یہاں سے مراد ایمان والوں کے اندر منافق لوگ تھے. منافق لوگ تھے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے لیکن در حقیقت وہ عمل نفاق میں مبتلا تھے. وہ لوگ والذین ہادو، جو یہودی ہو گئے، والنصارا، اور جو نصارا یعنی نصرانی ہو گئے، والصابئین، اور صابئین یہ چار گروہ جو ہیں وہ بیان کیے. آمنو ایمان والے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. ہادو یہودی، یہ یہودی کا جو لفظ ہے یہودی کا، کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ہود سے بنا ہے. ہودن، ہودن یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں، یہ ہودن سے بنا ہے. اور ہود کا معنی ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا. تو چونکہ انہوں نے وہ بچڑا جو تھا، وہ بچڑا پوجا تھا، وہ پچھلے تفصیلی واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو اس بچڑے کی پوجا سے چونکہ انہوں نے توبہ کی تھی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اور اس توبہ کے قبولیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ذبح بھی کروایا تھا، قتل بھی کروا دیا تھا. تو جب اتنی پکی توبہ کر لی تھی، تو اس توبہ کے سبب چونکہ انہوں نے اس عمل ہود میں انہوں نے یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یعنی ہود یعنی توبہ کی، تو اس ہود کی نسبت ان کو یہودی کہا گیا، یعنی توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یا تو یہ لفظ ہود سے بنا ہے جس کا معنی ہے توبہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا. انہوں نے خود کہا تھا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. تو ان کے اسی قول کی نسبت سے ان کو پھر یہودی کہا گیا کہ توبہ کرنے والے، بچڑے کی یعنی پوجا سے انہوں نے توبہ کی. ایک قول تو یہ ملتا، اور دوسرا یہ کہ ہود اس کا معنی ہے ہلنا، ہلنا زور زور سے ہلنا، اس کو بھی ہود کہا جاتا ہے. اب وہ جب تورات پڑھتے تھے تو زور زور سے ہلا کرتے تھے، یعنی خوب ہل ہل کے تورات پڑھتے تھے، آگے پیچھے ہلتے تھے، تو اس ہلنے کی نسبت سے ان کو یہود کہا گیا. یہودی یعنی تورات کے دوران ہلنے والے، تورات پڑھتے ہوئے ہلنے والے، اس عمل کی نسبت سے ان کو یہودی کہا گیا. اور تیسرا معنی ہود کا معنی رہبری کرنا بھی ہوتا، جیسے ہدایت، ہدایت ہود، یعنی ہود کا معنی رہبری کرنا بھی ہوتا ہے، ہود کا معنی مخبری کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ نبیوں کی جا کے بادشاہوں کی بادشاہوں کے درباروں میں جا کے نبیوں کی چغلیاں کیا کرتے تھے، نبیوں کی مخبریاں کیا کرتے تھے، نبیوں کی عیب جوئیاں کیا کرتے تھے بادشاہوں کے، جب ان کو اکسایا کرتے تھے، اکسایا کرتے تھے. تو اس عمل کی وجہ سے ان کو، اس عمل ہود کی وجہ سے ان کو یہودی کہا گیا. اور جو چوتھا قول ملتا ہے کہ یہودا، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے فرزند کا نام، بڑے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، جن کا نام جن کا لقب اسرائیل، یہ اسرائیل کا لقب فرشتے کی جانب سے موصول ہوا تھا، یہ واقعہ ہم تفصیلی جان کر چکے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا یہودا، تو اس کی اولاد سے پیدا ہونے والے یہودی، اس کی نسبت سے یہودی کہلائے. تو یہ چار قول ان کے اس وجہ تسمیہ جو ہے یہ ملتی ہے، چار قول لفظ یہودی کے بارے میں ملتے ہیں. اب نصارا، یہ نصارا جو ہے لفظ نصارا، یعنی یہ نصارا یہ جمع ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ، یعنی یہ نصرت ہے، یہ لفظ نصرت ہے یا نصر سے یا نصرت سے، جس کا معنی ہے مدد کرنا. نصارا یعنی مدد کرنے والے، مدد کرنے والے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قول ملتا ہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے. تو انہوں کے حواریوں نے کہا تھا قالوا نحن انصار اللہ، ہاں ہم مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں. تو چونکہ انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری، تو جو مدد کرنے والے تھے ان کو نصارا کہا گیا. نصارا یعنی مدد کرنے والے، نصرانی. ایک تو قول اس کا یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہاں ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بار بار آیا کرتے، اس بستی کا نام ناصرہ تھا، ناصرہ. تو وہاں کے رہنے والے اس بستی سے متعلق اس نسبت سے پھر نصارا مشہور ہو گئے. نصارا یعنی عیسائی، من نصارا یہ نصرت کو کہتے ہیں، مدد کو. اس لیے وہ صحابہ اکرام کے جنہوں نے یعنی جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، تو وہ مدینہ پاک کے رہنے والے جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا، انصار یعنی مدد کرنے والے، انصار، انصاری، وہ صحابی انصاری کہلائے، انصار کہلائے یعنی مدد کرنے والے. یہ عیسائیوں کا نام تھا نصارا. آگے والصابئین، یہ صابئین سے مراد یہ ستاروں کی پوجا کرنے والا گروہ، صابئین. اور یہ جو صابئین ہے اس کے دو معنی ہیں، یہ سبع ان سے ہے، سبع ان سے، سبع ان سے، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والا گروہ، یہ سابعون سے ہے، یہ لفظ سابعون تھا، اسے پھر سابعین، اس میں فاعل سابعین، سائبین، سابعین، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والا گروہ، اس کا یہ سابعین یہ نام رکھا گیا، اور سابعون سے ہے، سابعون کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے نکل کر انہوں نے ستاروں کی پوجا کرنا شروع کر دی، ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اس لیے یعنی نکل جانے والے، سابعین کا معنی نکل جانے والے، بنی اسرائیل سے خارج ہو جانے والے، نکل جانے والے، ان کو سابعین کہا گیا، اور سابعین کا ایک دوسرا معنی، یہ سابعون سے ہے، سابعون کا دوسرا معنی ہوتا ہے اونڈیلنا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر اونڈیلنا، تو یہ پانی انتہائی گرم کر کے پانی کھولتے ہوئے پانی کو انبیاء کرام پر اونڈیل دیتے تھے، نبیوں پر، مقدس نبیوں پر، مقدس وجودوں پر، مقدس ان نفوس قدسیہ پر کھولتے ہوئے پانی کو اونڈیل دیتے تھے، اور اس طرح انبیاء کرام کو شہید کر دیتے تھے یہ ظالم، سو ان کو سابعین کہا گیا. اللہ کا فرماتا ہے کہ ان چاروں گروہوں میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا اور جو میں آخرت پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور جو عمل صالح کر چکا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو رب کے نزدیک اس کے لیے بے شمار اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس اجر عظیم کے لیے اور خوف اور حزن سے نجات کے لیے اور عمل صالح کے لیے، عمل صالح کے ساتھ کیا نجات کے لیے فقط ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہی کافی ہے؟ حالانکہ اللہ پاک نبیوں پر بھی ایمان کا حکم دیتا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان کا حکم دیتا ہے، کتابوں پر بھی ایمان کا حکم دیتا ہے. ایک شخص یہاں سے بات کر سکتا ہے کہ دیکھا بھائی اصل چیز تو یعنی اللہ اور اس کے یعنی جو میں آخرت پر ایمان، جیسے کہ قرآن کہتا کہ ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا، پھر رسول نکل گئے، کتابیں نکل گئیں جی، پیغمبر نکل گئے، ملائکہ نکل گئے جن پر ایمان لانا بہت ضروری، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا بہت ضروری، جو میں آخرت پر. تو یہاں اللہ پاک نے یعنی دو، ایک اول چیز ایک آخر چیز، یعنی آغاز اور اختتام، یہ دونوں یعنی آغاز کے لیے اپنی ذات کا احساس کروا دیا کہ جو میری ذات پر ایمان لے آئے، اور پھر دنیا کا انجام جو میں آخرت کو ہوگا جو ان دونوں پر ایمان لے آئے، اور جو یہ انبیاء اکرام یہ یعنی کتابیں یہ ساری، جب آغاز یعنی اختتام کا بیان ہو گیا تو بیچ والی کتاب کی چیزیں وہ بھی درمیان میں شامل ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی چیزیں دو ہی، بنیادی چیزیں ایمان بالآخرت اور ایمان باللہ، بنیادی چیزیں دو ہی ہیں، اور انبیاء اکرام پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ بھی ان کے تطوع میں ہے، یہ بھی ان کی اتباع میں ہے. اب جہاں اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو ایمان باللہ اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں جب تک نبی کی ذات کو تسلیم نہ کر دیا جائے. تو ایمان باللہ میں ایمان کی رسالت بھی آ گئی، اور پھر ایمان باللہ اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہ مانا جائے. اب اللہ کو تو مانا جائے، خدا کے پیغمبر کو نہ مانا جائے، یہ ایمان باللہ نہیں ہے. خدا کو تو مانا جائے، رب کو تو تسلیم کیا جائے، لیکن رب کی نازل شدہ کتابوں کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ بھی ایمان باللہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کو مانا جائے لیکن اللہ کی پیدا کردہ فرشتوں کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ بھی ایمان باللہ نہیں ہے. ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ رب کو بھی مانا جائے، رب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو تسلیم کیا جائے، یہ ایمان باللہ کا معنی. تو اس میں ایمان باللہ میں ایمان بالرسالت بھی آ گیا، ایمان بالکتب بھی آ گیا، ایمان بالقدر بھی آ گیا، اور ایمان بالملائکہ بھی آ گیا. تو اللہ پاک نے کہا کہ جو آپ ایمان باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا رہے، فلہم اجرہم، اس کے لیے اجر عند ربہم، اس کے رب یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی حزن نہیں. اب خوف اور حزن انسان کی دو کیفیات، خوف کا تعلق انسان کے مستقبل کے ساتھ، یہ بات یاد رکھنے والی، جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. ایک مقام پر قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں. تو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر خوف اور حزن کو ایک مقام پر اکٹھا بیان کیا، جہاں بھی بیان کیا اکٹھا بیان کیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی حزن ہے. تو خوف اور حزن، حزن کہتے ہیں غم کو، خوف کہتے ہیں ڈر کو. تو ڈر اور غم، خوف اور حزن، یہ انسان کی دو کیفیات، دو کیفیات ہیں. خوف کا تعلق انسان کے مستقبل کے ساتھ، اور حزن کا تعلق انسان کے ماضی کے ساتھ. مثلا ماضی کا کوئی ایسا المی یا کو گزرا ہوا، کوئی واقعہ، کوئی ٹریجک، کوئی سانحہ، ٹریجک سانحہ،
کوئی انبیاء گزرا ہوا جس پر انسان کو دکھ ہو, اور جب بھی وہ دکھ بھری یاد آئے انسان کے رگ و پیٹ کے اندر ایک یعنی کرب کی ایک لہر جو ہے وہ موجزن ہو جائے. تو غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے, گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہے, غم کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے, اور خوف یعنی آئندہ پیدا ہونے والا کوئی خدشہ, کوئی خطرہ, خوف ڈر یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ, خوف ماضی کا نہیں ہوتا. ماضی کا خوف کیا ہے, وہ تو گزر گیا. تو غم مستقبل کا نہیں ہوتا, وہ بھی آیا ہی نہیں تو غم کس بات کا. غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے, خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے, فیوچر کے ساتھ. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کو ماضی کے غم سے بھی بے نیاز کر دیتا ہوں, ان کو مستقبل کے خوف سے بھی بے نیاز کر دیتا ہوں. اس لیے کہ ان کی ساری توجہ میری طرف ہوتی ہے. ان کو کوئی دکھ آتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں مولا یہ تیری رضا ہے, یہ تیری طرف سے آیا ہے. کوئی غم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں مولا یہ تیری رضا ہے, یہ تیری طرف سے آیا ہے. تو وہ چونکہ محب ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, تو محبت کرنے والا ہر دکھ وہ دکھ کے جو محبوب کی طرف سے آئے اس دکھ کو بھی محبوب کی طرح سینے لگاتا کہ یہ میرے محبوب کی عطا ہے, یہ میرے محبوب کی عطا ہے. اور پھر کسی شخص کو دکھ پہنچ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والا نبلغن قوم, اے لوگ, اے مسلمانوں, یہ مسلمانوں سے خطاب ہے, میں تمہیں آزماؤں گا, تمہیں پرکھوں گا, بشئی من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات, میں تمہیں ان چیزوں پر پرکھوں گا, کبھی خوف تم پر اتاروں گا, کبھی خوف تم پر اتاروں گا, اور کبھی بھوک اتاروں گا, اور کبھی نقص من الاموال, کبھی مال کا نقصان کروں گا, کبھی والانفس والثمرات, کبھی اولاد چھین کر تمہیں آزماؤں گا. یہ مختلف قسم کی ابتلائیں ہوں گی, تمہاری ابتلائیں ہوں گی. اب یہاں جس خوف کی علامت ہے, خوف کی بات ہے, وہ یہ کہ ماحول خوف والا ہو جائے گا, ماحول جبر و استبداد والا ہو جائے گا. اس خوف کے ماحول کے اندر اب تمہارے دل کی کیفیت کی ابتلا اور امتحان اور آزمائش یہ ہوگی کہ ہم دیکھیں گے یہ کہ تم دنیا کی چیز سے ڈرتے ہو یا اپنے رب سے ڈرتے ہو. ان کو کوئی اور دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا, ایک خوف ہوتا ہے ان کے رب کا خوف ہوتا ہے, ان کو فقط رب کا خشیت الہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضرت امام اعظم علیہ رحمت, بہت بڑے امام ہمارے امام اعظم, وہ جب آدھی رات ہوتی تو اپنی سفید داڑھی مبارک پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے, روتے تھے, اتنا روتے تھے, اور سفید داڑھی مبارک پکڑ کر اپنے آپ کو مخاطب کرتے اور فرماتے کہ وہ حنیفہ اگر تو بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی, یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی, یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی, یہ اللہ کے حضور خوف کا مقام ہے. تو فارغ بیان فرماتے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا, اور جو مجھ سے نہیں ڈرتا پھر طرح طرح کے خوف اس کے دل میں ہم ڈال دیتے ہیں, طرح طرح کے خوف اس کے دل میں ہم ڈال دیتے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خوف اور امید, آپ کے دو جان حدیث سے پاتے ہیں کہ خوف اور امید یہ ایمان کے دو پر, خوف اور امید ایمان کے دو پر ہیں, ایمان کے دو پر ہیں, اور مومن ان دو پروں سے اڑتا, کبھی خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے, کبھی امید کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خالق کائنات نے یہ حکم فرما دیا قیامت کے روز کی قیامت میں فقط ایک ہی شخص بخشا جائے گا, تو فرماتے ہیں کہ میری امید کا عالم یہ ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. میرا وجدان مجھے کہتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے بارے میں اعلان ہوا کہ ایک شخص بخشا جائے گا, فرماتے ہیں کہ وہ شخص میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ ایک ہی شخص ہے جو جہنم میں جائے گا, جو عذاب نار میں اتلا ہوگا, فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جہنم میں جانے والا ہوگا, میرا وجدان مجھے کہتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہوگا. وہ خوف کا عالم ہے, یہ امید کا عالم, یہ خوف کا عالم, وہ امید کا عالم. تو اللہ کے حضور خوف میں مبتلا رہنا یہ بھی یعنی اللہ کے پیغمبروں کا یعنی کیفیات ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو تسلیم کرنے والے اولیاء کرام ان کی کیفیات. تو خوف سے مراد اللہ رب العزت کا خوف تو انہیں رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں بھائی, جو محب ہوتا ہے اسے یعنی یہ خوف تو دامنگیر ہوتا ہے نا, سب سے بڑا خوف اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ذرا محبوب ناراض نہ ہو جائے, کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو سب سے بڑا خوف تو یہ ہوتا ہے. باقی دنیا کا خوف, جہنم کا خوف, عذاب کا خوف نہیں, انہیں یہ خوف کوئی خوف نہیں ہوتا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ہو جاتے ہیں, میں ماضی میں اگر کوئی انہیں دکھ آتا ہے تو اس کا غم بھی ان کے دل کے پاس نہیں آنے دیتا, کیونکہ اس محبت کے اندر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہر دکھ اور ہر کرب اور ہر اذیت اور ہر خوف کو وہ اللہ کی جانب سے پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کی عطا محبوب کی عطا سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں. تو ان کا دل بدستور میری ذات سے خوش رہتا ہے, راضی رہتا ہے. تو انہیں میں اس طرح کے دنیا میں کسی خوف میں, کسی جہنم کے خوف میں, دنیا کے خوف میں مبتلا نہیں کرتا, اسے نکال لیتا ہوں. اور کسی حزن میں مبتلا نہیں ہوتے, حزن اور غم سے نکل جاتے ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ شاخ میں وعیدہ خزنہ میساکم ورفانہ فوقکم الطور, یہاں سے جو بنی اسرائیل تھے اس پر ان پر یعنی انہوں نے جو تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو کنجا, جبریل امین نے طور کو اٹھایا. طور یہ سریانی زبان کا لفظ, اور طور سریانی زبان کا لفظ اس کو یعنی کسی بھی ہرے بھرے پہاڑ کو سرسبز و شاداب پہاڑ کو سریانی زبان میں طور کہا جاتا ہے. اور یہاں طور سے مراد وہ خاص پہاڑ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات سے کلام کیا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام نے طور اٹھا کر یعنی ان کے اوپر سروں پر یعنی کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانو تو آپ اگر تسلیم نہیں کر سکتی یہی طور تمہارے سروں پر دے مارا جائے گا. اب وہ اللہ کے حضور جھک گئے, سجدہ ریزی کرنے لگ گئے. اسی واقعے کا بیان اللہ پاک نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب عہد لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ تم سے میثاق لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے طور تمہارے اوپر کھڑا کر دیا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اور کہا کہ پکڑ لو اس کو, لے لو قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو تورات کو, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور ذکر کرو جو کچھ اس میں ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ واقعہ اس واقعے کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ قوم یعنی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام تک رہے ہیں کہ وہ یعنی سجدہ کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ مولا ہاں ہم اس تورات کو مانیں گے, تسلیم کریں گے, تو یہ تور یہ جو اغراض ہم پر نازل کرے اگر اس کو اٹھا دے. اب انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا یعنی وہ جو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ یعنی ایک نگاہ تور پر جو سر پر کھڑا اب سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اسے بھی دیکھ رہے ہیں, سجدہ بھی کہیں اوپر نہ آ گئی, سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, ایک رخسار سے سجدہ کیا. یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی ایک رخسار سے سجدہ کرتے ہیں, یہودی آج بھی ایک رخسار سے سجدہ کرتے ہیں, ایک نظر اوپر ہے کہیں نیچے نہ آ گئی, ہمارے اوپر تباہ نہ ہو جائے, اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہیں اور یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہے, ایک نگاہ اوپر ہے ایک نگاہ نیچے ہے. تو اس طرح کیفیت یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی ایک رخسار سے سجدہ کرتے ہیں. اس واقعہ کا بیان اور پھر یہ کہ ان کا بنی اسرائیل کا پھر بندر بن جانا اللہ کے عذاب میں اور اللہ کی گرفت میں, اللہ پاک کا فرمانا کہ وقول تیرد خواصین بندر بن جانا. انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے اللہ پاک کا قرآن ہمارے اللہ ربنا تم دنیا حسن کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكون من الخاسرين. يا رسول الله من خالنا يا حبيب الله اسمع صلاتنا واننا في بحر الغم نغرق ونخرج من شرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كونوا قردة خاسئين أجعلناها نقالا لما بين جديها وما خلفها وما يسبق للمتقين صدق الله العظيم. رتمكم قل هم بنی اسرائیل کے ایک ہی غذا کھا کر کھا جانے سے کچھ اور غذائیں اور اجناس مانگنے کا ذکر کیا تھا. اس کے ساتھ
کچھ یہود و نصارہ اور صابئین کا ذکر ہوا ہے. آج اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے سروں پر طور بلند کرنے کا اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا ہے, اس کا ہم کچھ ذکر کریں گے. اور اگلی آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کا بندر بن جانا اور بندر بن جانے کی صورت میں اللہ رب العزت کا عذاب کا ان پر آنا, اس کا کچھ بیان کیا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا, اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا میثاقکم, تم سے عہد, ورفعنا, اور ہم نے بلند کیا, فوقکم, تم پر, تم کو, خذو, لے لو, پکڑ لو, ما آتیناکم,
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وما وصفتم للمتقين صدق الله العظيم. حضرت مطلوب, کل ہم نے بنی اسرائیل کے ایک ہی ویزا کھا کر تا جانے سے کچھ اور غذائیں اور اجناس مانگنے کا ذکر کیا تھا, اور اس کے ساتھ کچھ یہود و نصارہ اور صابئین کا ذکر ہوا. آج اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے سروں پر طور بلند کرنے کا اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا ہے, اس کا ہم کچھ ذکر کریں گے. اور اگلی آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کا بندر بن جانا اور بندر بن جانے کی صورت میں اللہ رب العزت کا عذاب کا ان پر آنا, اس کا کچھ بیان کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا, اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا میثاقکم, تم سے عہد, ورفعنا, اور ہم نے بلند کیا, فوقکم, تم پر, تور کو, خذو, لے لو, پکڑ لو, ما آتیناکم, جو ہم نے تم کو عطا کیا, بقوہ, قوت کے ساتھ, واذکرو, اور ذکر کرو, یاد رکھو, ما فی ہے, جو کچھ اس میں ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے من بعد ذلك اس کے بعد فلولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے ولقد علمتم اور تحقیق تم جانتے ہو یا تم نے جان لیا الذین اعتدوا ان کو جو حد سے بڑھے حد سے تجاوز کر گئے منکم تمہی میں سے فی السبت ہفتے کے دن فقلنا لہم پس ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار فجعلناها پس ہم نے بنا دیا اس قصے کو نکالا عبرت لما بین یدیہا اس کے لیے جو اس کے سامنے ہے وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے وموعظۃ اور نصیحت للمتقین عبرت والوں کے لیے جس کا ترجمہ تھا اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی اخذنا میثاقکم اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے میثاق لیا تم سے وعدہ لیا یہ میثاق کا لفظ جو ہے یہ وثوق سے بنا ہے وثوق وثوق یا وثق اور وثوق یا وثق اس کا معنی ہوتا ہے یقین پختہ یقین یا مضبوطی اور اسی سے آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا یعنی وثیقہ نویس ہوتے ہیں وثیقہ نویس یعنی جو حق مہر کی رقم لکھتے ہیں یا جو قرض کی تحریر جو لکھتے ہیں انہیں وثیقہ نویس کہا جاتا ہے تو وثیقہ کا معنی ہے مضبوط وثق مضبوط یعنی وثوق مثلاً ہم یہ لفظ یہاں پڑھے لکھے لوگ روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں وثوق سے مراد پختہ یقین مضبوطی تو میثاق یعنی مضبوط وعدہ مضبوط عہد اور یاد کرو ابن اسرائیل کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا مضبوط وعدہ لیا ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تم پر طور کو بلند کر دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ اور جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا اسے قوت سے پکڑ لو واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اور ذکر کرو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم جہنم سے محفوظ رہنے والے بن جاؤ. اب یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ بنی اسرائیل کو اس واقعے کی طرف اس کا اظہار ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا اور فرمایا کہ اے میری قوم قوم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی شریعت نہیں کوئی ضابطہ نہیں کوئی قانون نہیں اگر اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی شریعت مل جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے کچھ ہدایات کچھ قوانین ہمیں اللہ کی طرف سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہلے وعدہ لیا اسے میثاق لیا کہ اگر اللہ کی طرف سے شریعت آ جائے کتاب آ جائے قانون آ جائے تو کیا تم اس کی پیروی کرو گے کیا تم اس کی اتباع کرو گے کیا تم اطاعت کرو گے. سب نے وعدہ کیا ہاں ہم اس کی اتباع کریں گے ہم اس کا جو ہے وہ ہم اس کی پیروی کریں گے. اب وعید اخذنا یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے میثاق لیا وعدہ لیا. اب وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام نے لیا لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وعید اخذنا میثاقکم کہ وہ وعدہ ہم نے لیا وہ وعدہ ہم نے لیا وہ کام تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وعید اخذنا وہ وعدہ ہم نے لیا تھا. یہ امر بتاتا ہے کہ نبی کا کام بھی نبی کا نہیں ہوتا بلکہ خدا کا کام ہوتا. نبی کے جوارے سے نبی کے اعضاء سے نبی کی ذات سے جو بھی کام جو بھی فعل صادر ہوتا ہے وہ کام اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ کام میرا کام ہوتا ہے. اور یہی شان اللہ پاک نبیوں کے وسیلے سے نبیوں کے امتیوں کو بھی عطا کرتا. مثلا حدیث قدسی ہے آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بہت سے بندے ایسے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون احببتہ کہ میرے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو نوافل پڑھ پڑھ کے عبادت کر کر کے میرے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور پھر یہ کہ وہ ان کا بولنا نہیں ہوتا بلکہ زبان ان کی ہلتی ہے کلام رب کا. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں میں ان کے دل بن جاتا ہوں جن سے وہ سوچتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں. تو پھر عمل تو فعل تو بندے کا ہوتا ہے مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ فعل در حقیقت جو دیکھنے میں تو بندے کا عمل نظر آتا ہے مگر در حقیقت رب کا عمل ہوتا در حقیقت رب کا فعل ہوتا.
تو یہ یہی حقیقت کا اظہار اسی حقیقت کا اظہار یہاں کیا بھائی داخل نہ میسا کم کہ جب تم سے وعدہ لیا تم سے عہد لیا تورات پر قائم رہنے کا تورات کی اتباع کا فرما برداری کا اور تورات کے قوانین پر چلنے کا اب عمل نبی کا ہے مگر اللہ نبی کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے کہ جب ہم نے میثاق لیا میثاقکم ہم نے تم سے میثاق لیا اور پھر یہ کہ اب اس چیز میں اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو 70 افراد موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تھے کوہ طور پر گئے تھے اور قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے سیدھا سیدھا افراد قوم نے کہا کہ ہم اللہ جس طرح تم خدا کا کلام سنتے ہو ہم بھی سننا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا سیدھا افراد کو چنا اور سمجھایا کہ تم اپنے نمائندے میرے ساتھ بھیج دو اگر وہ آ کر گواہی دے دیں تو ان کی گواہی تم بھی قبول کرو گے انہوں نے وعدہ کر لیا ہاں موسیٰ ہم ان کی گواہی کو قبول کریں گے اب 70 افراد کو چنا اب بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی وہ 70 افراد تھے کہ جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کے گئے اللہ رب العزت کا کلام سنا وہی اللہ پاک نے تورات عطا کی اب جب تورات عطا کی وہ واقعہ تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں کس طرح ان کو مارا گیا پھر کس طرح ان کو سما باسنا کم من بعد موتکم پھر کس طرح ان کو زندگی دی گئی کس طرح ان کو حیات آخری حیات یعنی دوسری حیات ثانیہ عطا کی گئی جب ان کو زندہ کر دیا گیا اور اللہ پاک نے تورات ان کو عطا کی تو اب بعد اس دن سناتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ اب اللہ پاک نے جب تورات دی تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر دور سے نیچے تشریف لے کر فرمایا کہ یہ تورات ہے یہ اللہ پاک نے تمہیں یہ قانون عطا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھایا اور کہا کہ یہ تو بڑی سخت شریعت ہے یہ تو بڑا سخت قانون ہے ہم تو اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ جو وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا اس وعدے سے پھر گئے اب ہوا یہ کہ اللہ پاک نے جبریل بھی ان کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اس طور کو اٹھا کر ان لوگوں کے سر پر کھڑا کر دو اس طور کو ان کے سر پر کھڑا کر دو تو یہاں یہ واقعہ پیش آئے ورفانا ہوگا کم طور کہ ہم نے ان پر طور کو بلند کر دیا طور کو ہم نے ان کے سروں پر کھڑا کر دیا کہ مانو اس کو ورنہ یہ طور تمہارے سروں پر ٹھیک دیا جائے گا ورنہ تمہیں کچل دیا جائے گا ہلاک کر دیا جائے گا تمہارا برباد کر دیا جائے گا اور اکثر لوگ مسلم فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی بستی میں واپس تشریف لائے اور بچڑے کی پوجا میں مبتلا دیکھا بچڑے کو یعنی جلایا راہ کیا اس کو دریا میں بہایا لوگوں سے توبہ کروائی اب جب تورات پیش کی تو انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا کہا کہ یہ تو اتنا سخت قانون ہے اتنی سخت شریعت ہے ہم تو اس کو نہیں مانیں ہم تو اتباع نہیں کریں گے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یعنی اس نافرمانی کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کی مولا اب یہ وعدہ کر کے پھر گئے ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے خالق کائنات نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ جبریل جاؤ طور کو اٹھا کر وہاں لے جاؤ اور اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دو اور ان کے سروں سے اتنا ہی بلند ہونا چاہیے جن کے اتنے قد ہیں جن کے جتنے ان کے قد ہیں تو قد آدم کے برابر یعنی طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا اور طور کا حجم جو ہے وہ بڑھا دیا گیا طور کو بڑا کر دیا گیا جبریل امین علیہ السلام نے ان کو یعنی ان کے سروں پر جو ہے وہ طور کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اب کیا تم تورات کو مانتی ہو یا نہیں مانتی بات کرو انہوں نے کہا کہ اب وہ پھر فور سجدے میں گر گئے اور سجدے کی کفیت ہم نے کل بیان کی تھی کہ ایک آنکھ پر ایک رخسار پر سجدہ کیا ایک آنکھ سے اوپر دیکھتے ایک سے نیچے تو یعنی ایک رخسار پر سجدہ کیا دوسرا رخسار اوپر اٹھا گیا کہ یہ طور ہم پر نہ گرے تو اب اسی عالم میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم اس تورات کو مانتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ان پر سے وہ طور اٹھا دیا ورفعنا فوقکم الطور ہم نے ان پر طور جو ہے وہ بلند کر دیا خضوع ما آتیناکم بقوۃ پکڑ لو کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا قوت کے ساتھ یعنی کہ شریعت ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے اس کو قوت کے ساتھ ان پکڑ لو خضوع یہ اخذ سے ہے اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا کسی چیز کو گرفت میں لے لینا کسی چیز کو پکڑ میں لے لینا ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لینا خضوع لیکن یہاں خضوع سے مراد یہ ہے کہ تم دل سے اس شریعت کو اس تورات کو تسلیم کر لو خضوع ما آتیناکم بقوۃ اگر تمہیں دنیاوی چیز کے اندر دنیاوی مفادات کی خاطر اگر تم مشقت اٹھا سکتے ہو مصیبت اٹھا سکتے ہو تو یہ تو شریعت ہے اور شریعت کے عمل پہ چل کے اللہ کی رضا کے لیے مشقت کیوں نہیں اٹھا سکتے دینی نفع کے لیے مشقت کیوں نہیں اٹھا سکتے بقوت کے ساتھ اس شریعت پر کاربند ہو جاؤ بس گرو معافی لعلکم تتقون اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے اسے مت بھولنا یہ جو تمہاری شریعت ہے بس گرو جہاں بس گرو فرمایا وقت نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ اسے حفظ کرو حفظ کرنا یعنی یہ معجزہ کسی تورات کسی کتاب کا نہیں ہے یہ معجزہ فقط قرآن مجید کا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک اس کو حفظ کیا جاتا اور تورات وغیرہ کوئی عالم یعنی جس طرح ہمارے یعنی وکلاء ہیں جو قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں تو قانون کے پوائنٹس ذہن میں رکھ لیتے ہیں لیکن پوری کی پوری کتابیں حفظ نہیں کرتے. اسی طرح وہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ بھی خاص خاص باتیں یعنی یاد رکھتے تھے کہ یہ ہماری شریعت میں یہ ہماری تورات میں ہے, لیکن اول سے لے کر آخر تک حفظ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. حفظ کا معجزہ صرف اور صرف وضو کی وساطت سے پرانے مجید کا معجزہ. فرمایا کہ اس کا یہ ہے کہ تم اس شریعت کو سامنے رکھ لو, اس کو ذہن میں رکھو, اس کو یاد رکھو کہ جو جو کچھ اس میں ہے وہ چیزیں وہ شریعت کے حکام وہ اپنے ذہن میں رکھو. ماں پی لال رقم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک, اب تم اللہ پاک سے فرماتے ہیں اب تم اس کے بعد پھر گئے, اپنے وعدے سے پھر گئے. تم نے تورات کو پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ تو کر لیا تھا, لیکن جب وہ تور کا وہ یعنی وہ تم پر سے ہٹا وہ سلسلہ, تو تم نے پھر یعنی تورات کو ماننے سے انکار کر دیا, شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا. ثم تولیتم من بعد ذلک, اس کے بعد تم اپنے قول سے اپنے وعدے سے پھر گئے. اور فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین, تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی پھر بھی اس کے باوجود, نافرمانی کے باوجود اللہ رب العزت نے تم کو مہلت عطا کی, پھر تم پر عذاب نہیں بھیج دیا بلکہ اللہ پاک نے تمہیں توبہ کا موقع دیا, تمہیں مہلت عطا کی. اور ولولا فضل اللہ علیکم, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, یہ مہلت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت تھا. اور اگر یہ مہلت نہ ملتی تو اللہ اس بات پر قادر تھا کہ پھر فور تم پر عذاب بھیج دیا جاتا. تم نے وعدہ کرنے کے بعد وعدے سے پھر گئے, اب اللہ نے فضل یہ کیا کہ تم کو مزید مہلت دے دی تاکہ تم توبہ کی طرف پلٹ آؤ, اور اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو تورات یعنی تور ان کے سروں پر اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا, تو اللہ کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر جبر نہیں, تو پھر جبرن وہ کیوں تورات منوائی گئی؟ ایک سوال انسان سوچ سکتا ہے کہ جب دین کے اندر جبر نہیں ہے, دین کو قبول کرنے میں, اسلام کو قبول کرنے میں جبر نہیں ہے, سختی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, جب یہ اصول ہے کہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا کہ تم کسی پر جبر نہیں کر سکتے, تو پھر وہ یعنی تور کو سر پر کھڑا کر کے زبردستی تورات کیوں منوائی گئی؟ اس کے کچھ جواب ہیں. پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ حکم لا اکراہ فی الدین یہ بندوں کے لیے حکم ہے, کہ بندہ بندے پر جبر نہیں کر سکتا. یہ حکم انسانوں کے لیے ہے کہ انسان کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں کر سکتا. رہا معاملہ خدا کا تو خدا اپنی مخلوق کے ساتھ جیسا معاملہ چاہے کرے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. رہا معاملہ اللہ کا تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ جیسا چاہے کرے. یہ حکم مخلوق کے لیے ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو جبرن اپنے دین کی طرف یعنی جبر کر کے نہیں لا سکتا, لیکن یہ تو اللہ پاک کا عمل تھا. اب رہا معاملہ خدا کا تو خالق کائنات اس بات کے یعنی خالق اور مالک ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کا یہ استحقاق ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جیسا چاہے سلوک فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے, اللہ کی ذات کو تو تسلیم کر چکے تھے, اب تو ان کے سروں پر بلند کر کے ان کو مرتد ہونے سے روکا جا رہا تھا, ان کو مرتد ہونے سے, کہ دین کی راہ پر تم چل تو نکلے ہو, اللہ کی ذات کو مان تو لیتے ہو, نبی کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہو, لیکن کہیں اس دین سے شریعت کا انکار کر کے اس دین سے پھر نہ جانا. تو وہ ان کو مرتد ہونے سے روکا گیا, اور مرتد انسان کو اس کتنا ارتداد سے بچنے کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی ہوئی ہے, اور آج بھی مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے. پہلے کیا ہے اس پر دین جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, اگر تم دوبارہ اس دین کو قبول کرتی ہو تو فبہ وغیرہ اس کی گردن اڑا دی جاتی. تو جو ارتداد میں مبتلا ہو جاتا ہے شریعت نے آج ہی اس کی سزا قتل جو ہے وہ مقرر کر رکھی. اسی طرح تیسرا امر یہ ہے کہ ان کو ان کی عہد شکنی کا عذاب تھا. وہ چونکہ ایک وعدہ کر چکے تھے, وعدہ کرنے کے بعد یعنی کئی قسم کے وعدے کر کے وعدوں سے پھر جاتے تھے, تو یہ ان کی عہد شکنی کے طور پر عذاب کے طور پر تور کو ان کے سر پر اٹھایا گیا. اور دوسری ایک عہد شکنی کا عذاب, دوسرا بدعملی کا عذاب. جس طرح انسان یعنی مسلم معاشرے کے اندر بدعملی میں مبتلا ہو جاتا ہے, مثلا زنا کر دیتا ہے, تو شریعت نے اس کی سزا رجم کرنا مقرر کر رکھی ہے, سنسار کرنا مقرر کر رکھی ہے, یعنی اور کوئی اس طرح کا گناہ کر لیتا ہے تو کوڑے مارنا اس کی سزا, یعنی شریعت اس طرح چور ہے وہ ہاتھ کاٹ, چور ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. اسی طرح بدعملی کی سزا کے طور پر اللہ پاک نے وہ تور ان کے سروں پر اٹھا دیا. اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ وہ طور بغیر کسی سہارے کے ذریعے کہ اللہ پاک نے ان کے سروں پر کیسے کھڑا کر دیا, تو وہ خالق کائنات جو سورج کو اور چاند کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرنے پر قادر ہے, وہ طور کو بھی کھڑا کرنے پر, وہ طور کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. اللہ پاک نے رفعنا فوقک الطور, ہم نے تمہارے سروں پر طور کو کھڑا کر دیا. اور فلولا فضل اللہ علیکم رحمت لکنتم من الخاسرین, اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. آگے قرآن کی شاعت ہے ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم, اور تم ولقد علمتم, پچھلی جتنی بھی آیات گزری ہیں وہاں وعیز وعیز وعیز, یعنی یاد کرو یاد کرو یاد کرو وہ نعمت یاد کرو وہ نعمت. وہ جو واقعات پیچھے بیان ہوئے تھے وہ بعض بنی اسرائیلیوں کو یاد تھے بعض کو یاد نہیں تھے. سو فرمایا کہ وعیز یاد کرو یاد کرو, اور یہاں یہ جو اگلا واقعہ ہے ان کے بندر ہو جانے کا یہاں یاد کرو نہیں فرمایا, فرمایا ولقد عالم تم, تم جانتے ہو. یہ بندر بن جانے کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو بنی اسرائیل کا بچہ بچہ جانتا تھا, اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہ تھی, یہ تو پہلے ہی یاد تھا. اللہ کا مطلب ہے ولقد عالم تم, تحقیق تم جانتے ہو, تم اس سے باخبر ہو. اللہ زینا اعتدوا منکم, کہ تم ہی میں سے ایک گروہ نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور حد سے گزرے تھے ہفتے کے روز. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین, تو پس ہم نے اس سے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان کے لیے ایک اور واقعہ بیان کیا, اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم کا یہ واقعہ, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, یعنی یہ لوگ مکہ اور شام, یعنی مدینہ پاک اور شام کے درمیان ایک دریا تھا, اس دریا کے کنارے ایک شہر تھا جس کا نام ایلہ تھا. ایلہ, یہ شہر ایلہ کے اندر رہنے والی یہ قوم, انہی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. داؤد علیہ السلام کو اس قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر بھیجا گیا. یہ لوگ شام کے اندر ایک دریا تھا ملک شام کے اندر, اس کے کنارے ایک شہر آباد تھا شہر ایلہ, اس میں ہی رہتے تھے. اب خالق کائنات نے ان کے لیے ہفتے کے روز پر پابندی لگا رکھی تھی کہ ہفتے کے روز تم نے شکار نہیں کرنا, ہفتے کے روز تم نے دنیاوی کاروبار نہیں کرنا, ہفتے کے روز تم شکار تمہارے لیے بند ہے, دنیاوی کاروبار بند ہے, دیگر سارے امور بند ہیں, وہ ہفتے کا سارے کا سارا دن تمہاری عبادت کے لیے مخصوص تھا, وہ سارے کا سارا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا, شکار پر پابندی لگا رکھی تھی. اب ہوا یہ کہ وہ جو دریا تھا اس دریا پر اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے یہ امر مقرر کر دیا تھا کہ ہفتے کے روز, یعنی جس دن شکار کا کرنا منع تھا اسی روز, یعنی مچھلیاں کثرت کے ساتھ دریا کی سطح پر آ جاتی تھیں. یہ بھی اللہ پاک نے آزمائش کی تھام کا کہ اس روز شکار کرنا منع تھا اور اسی روز کثرت کے ساتھ مچھلیاں دریا کی سطح تک آ جاتی تھیں. اب وہ یعنی مچھلیوں کو دیکھتے رہتے اور جی للچاتا رہتا ان کا, یعنی وہ سوچ رہتے کہ کیسے یعنی شکار بھی کر لیا جائے اور ہفتے کا تقدس بھی پامال نہ ہو. یہ سکیمیں بناتے رہتے, یہ سکیمیں سوچتے رہتے, منصوبے بناتے رہتے. بالآخر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ یوں کرتے ہیں کہ دریا کے کنارے کنارے قریب قریب فاصلوں پر گڑھے کھود دیتے ہیں, اور گڑھے کھود کر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ساتھ ان گڑھوں کو ملا دیتے ہیں. اب جب ہفتے کا روز ہوگا مچھلیاں جب اوپر آئیں گی, ہم براہ راست شکار تو کر نہیں سکتے, جب ہفتے کا دن ہوگا براہ راست جب مچھلیاں اوپر آئیں گی تو وہ انہیں نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں کے اندر آ جایا کریں گے. اب انہوں نے گڑھے کھود لیے, چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی, اور ہفتے کے روز جائیں گی جب وہ مچھلیاں وہ اوپر آتی تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شکار نہیں کر رہے, ہم تو بیٹھے ہوں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں, یہ مچھلیاں تو خود بخود گھروں میں آ رہی ہیں. یعنی کہ ہیلا بنا لیا نا, ہیلا بنا لیا کہ یہ مچھلیاں ہم تو ہاتھوں سے شکار, بھائی ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کون سے شکار کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کے حکم کے پر پابند ہیں, ہم تو عمل کر رہے ہیں, ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں. اب انہوں نے وہ گڑھے کھود کر نالیاں بنا لیا, اور ہفتے کے روز جب وہ مچھلیاں اوپر آتی, یہ بھی آزمائش تھی ان کی کہ ہفتے کے روز شکار پر پابندی, اور ہفتے ہی کے روز مچھلیاں سطح پر آتی اور اتنی مچھلیاں کثرت کے ساتھ آتی تھیں کہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہو جاتی تھی, پانی دکھائی بھی نہیں دیتا, اتنی کثرت کے ساتھ مچھلیاں ہوتی تھیں. اب وہ نالیوں کے لیے گڑھوں میں آ جاتے, اب وہ کیا کرتے کہ جب وہ گڑا بھر جاتا مچھلیوں کے ساتھ وہ نالیوں کا راستہ بند کرتا کہ واپس نہ چلی جائیں, وہ راستہ بند کر دیتے. اگلا دن ہوتا اتوار کو مچھلیاں نکال کے کچھ فروخت کر لیتے, کچھ وہ پکا لیتے, یعنی تجارت شروع کر دی, کسی نے فروخت کرنا شروع کر دی, کسی نے اس طرح وہ گھروں میں بھی استعمال کرتے اور تجارت بھی کرتے, دودھ راز تک یعنی مچھلیاں وہ بھیجا کرتے تھے, تو اس طرح معاشی طور پر وہ خوشحال ہو گئے. اور یہ سلسلہ ان کا ایک روایت کے مطابق 40 برس تک جاری رہا, اور ایک روایت کے مطابق یہ سلسلہ 70 سال تک جاری رہا, 70 سال تک. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑی اہم بات کہ 40 سال تک مسلسل وہ اس عمر میں مبتلا رہے تھے, مچھلیاں پکڑ رہے, ہیلا کرتے رہے نا, ہیلا نکال دیا کہ شریعت پر عمل بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی بن جائے, اسے ہیلا کہتے ہیں کہ شریعت کا تقدس وہ بھی پمال نہ ہو اور ہمارا کام بھی بن جائے. اب انہوں نے یہ ہیلا نکال لیا. اب 40 برس تک جو ہے وہ اس یعنی کام میں مبتلا رہے. اب مچھلیاں اللہ پاک نے ان کو منع فرما دیا تھا, منع فرما دیا کہ خبردار کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب مچھلی پکڑ کر یعنی کھانا استعمال کرنا یہ ان کے لیے گناہ صغیرہ تھا, لیکن چونکہ گناہ صغیرہ پر ہمیشہ پابند رہے تو یہی گناہ صغیرہ ان کے لیے گناہ کبیرہ بن گیا, اور اسی گناہ نے اللہ رب العزت کا عذاب ان پر لازم کر دیا. اب جب حضرت داؤد علیہ السلام اس قوم مبعوث ہوئے تو دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کو تو منع کیا ہوا ہے ہفتے کے روز, کہ سب ہفتے کے روز ان کو مچھلیاں کا شکار کرنے سے منع کر رکھا ہے, تو یہ تو ہفتے کے روز اس طرح یہ ہیلا کرتے ہیں. تو موسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو روکا, فرمایا کہ خبردار تمہیں اجازت نہیں, جب اللہ نے روک رکھا ہے تو پھر تمہیں یعنی کسی اجازت دی ہے کہ تم یہ مچھلیاں اس طرح شکار کرو. انہوں نے کہا کہ ہم تو 40 سال سے یا 70 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, 70 سال سے یہ کام, اور اگر یہ کام اتنا ہی برا ہوتا تو اب تک ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا. تو 40 سال سے یا 70 سال سے ہم پر عذاب نہیں آیا, جب 70 سال سے عذاب نہیں آیا تو اب کیا آئے گا. تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی, ان کے لیے بدعا فرمائی. اب ہوا یوں کہ وہ جو طبقہ تھا بنی اسرائیل کا گروہ تھا, ایک روایت مطابق 70,000 بنی اسرائیلی تھے, ان کے اندر صرف 12,000 بنی اسرائیلی وہ تھے کہ جنہوں نے ان کو روکا, ان کو منع کیا کہ خبردار چونکہ اللہ نے اس کی حرمت رکھی ہے اس ہفتے کے دن کی کہ اس ہفتے کے دن شکار نہ کیا جائے, تو خبردار اس ہفتے کے دن شکار مت کیا کرو. 12,000 بنی اسرائیلی, یہاں تک کہ وہ ان سے جدا ہو گئے اور درمیان میں ایک علیحدہ جگہ بنا کے درمیان میں دیوار مقرر کر دی, ادھر شکار کرنے والے ادھر شکار کے اجتناب کرنے والے لوگ, یعنی ادھر 12,000 بنی اسرائیلی وہ تھے جو اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے. اب اس سب ہفتے کے روز جب انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا تو داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے پھر بدعا فرما دی. اب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فقلنا لہم, پس ہم نے ان کو کہا کونو ہو جاؤ قردتن خاسئین, ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. تو پس وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے حکم سے پھر بندر ہو گئے, بندر ہو گئے. اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا قردۃ خاسئین. اب جب ادھر والے بنی اسرائیل یعنی جو 12,000 کی تعداد میں تھے جنہوں نے یعنی جو ان کو منع کرتے تھے جو شکار سے اتنا کرتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, یعنی دن بھی طلوع ہو گیا ہے, ادھر سے کوئی یعنی شور شرابا نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی شخص گھروں سے نہیں نکل رہا, یہ کیا معاملہ ہوا. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو ساتھ ہی ادھر بھی چہل پہل شروع ہو جاتی تھی, ان کی آوازیں ادھر آتی جاتی, ایک میلہ جو ہے وہ لگ جاتا, لیکن یہ کیا ہوا کہ بالکل سناٹا ہے, بالکل خاموشی ہے. اب انہوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو دیکھا تو وہ ساری کی ساری قوم مسخ ہو چکی ہے اور ساری کی ساری بندروں میں تبدیل ہو چکی ہے. اللہ پاک کا عذاب ان پر آیا کہ ساری کی ساری قوم بندروں میں تبدیل ہو چکی, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ یعنی آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں, سر ہلاتے تھے, آنسو بہاتے تھے, مگر کلام نہیں کر سکتے, گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے اور پھر عذاب پر عذاب یہ ہوا کہ ایک تو بندروں کی سی شکل ہو گئی, اور دوسرا عذاب ان پر یہ ہوا کہ وہ جو شعور تھا وہ بھی سلامت رہا, یا تو یہ تو ان کا شعور بھی ختم ہو جاتا اور یہ اذیت ناک احساس ہی ختم ہو جاتا کہ ہم بندر ہو گئے, نہیں وہ احساس بھی سلامت رہا, اسی احساس کی بنا پر اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم تو بندر ہو چکے ہیں, ہم تو مسخ ہو چکے ہیں. تو وہ روتے تھے, سر ہلاتے تھے, اشارے کرتے تھے, سر ہلاتے تھے, روتے تھے, لیکن زبان سے کلام نہیں کر سکتے تھے. اللہ پاک نے ان کی زبان پر بھی پابندی لگا دی, اور 3 دن تک وہ زندہ رہے بندروں کی حالت میں, اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے. اور حدیث پاک میں آتا ہے سروے کا یہاں تشاط مناتی ہیں کہ وہ قوم جس کو مسخ کر دیا جائے ہو, مسخ کر دیا جائے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی, وہ اس مسخ شدہ حالت میں 3 دن جو ہے وہ اپنی اس مسخ شدہ حالت میں رہتی ہے, پھر 3 دن کے بعد 3 دن کے اندر نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے, اور 3 دن کے بعد اس کا یعنی اس کو مار دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. تو 3 دن تک اس ذلت اور خواری میں مبتلا رہنے کے بعد ان کو مار دیا گیا. قرآن مجید کہتا ہے کونو قردتن خاسئین, قردتن کونو ہو جاؤ, فجعلنا کونو ہو جاؤ, یہ امر ہے, امر تقویمی, ہو جاؤ. یہ کون, یہ کون سے ہے, کون کون کا معنی ہے, ہو جانا, ہو جانا, اور کونو امر کا صیغہ ہو جاؤ, اور اسی سے لفظ سنتے ہیں نا ما کانا وما یکون, کانا یعنی جو ہو چکا ماضی, وا کانا جو ہو چکا ماضی, ما یکون جو ہونے والا ہے. وہ جملہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو علم ما کانا وما یکون عطا کیا, یہ ما کانا یعنی ما کانا سے مراد جو ہو چکا, ما یکون جو ہونے والا, ما کانا پاس، ما یکون فیوچر، ما کانا جو گزر چکا، ما یکون جو گزرنے والا، اسی سے لفظ کون، اسی سے امر کا صیغہ کونو یعنی ہو جاؤ، قیلادتن خاصین، قیلادتن یہ قیلادن کی جمع، قیلادن بندر کو کہتے ہیں، قیلادتن جمع، کونو ہو جاؤ، خاصین ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اب ایک بندر تو وہ ہے جو ہمارے یعنی ہم دیکھتے ہیں ان کو ہمارے حج میں جانور ہے بندر، ایک بندر تو وہ ہے. تو اس طرح کے بندر وہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ بندر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ لاڈ سے پال بھی لیتے ہیں، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ ایسی ایسی ادائیں ایسی ایسی حرکتیں ان کی ہوتی ہیں تو لوگ ان سے محظوظ بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے بندر نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید کہتے ہیں کہ زیادہ تر خاص ان کے ذلیل و خوار بندر تھے کہ شکلیں ان کی اتنی مکروہ ہو گئی تھی. اچھا بعض اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو جوان تھے، جو اس قوم کے جوان تھے، جوان بندر بن گئے تھے، جو بوڑھے تھے وہ سور بن گئے تھے، جو بوڑھے تھے وہ سور بن گئے تھے، جو جوان تھے وہ بندر بن گئے تھے. اللہ پاک کا یہ عذاب ان پر نازل ہوا. اب خاصین کا معنی یہ ہے کہ ایک تو بندروں کی شکلیں ہو گئی ان کی، اور دوسرا خاصین کا معنی یہ ہے کہ اتنے ذلیل و خوار ہو گئے کہ اتنے ان سے اتنی بدبو اور اتنی یعنی اذیت ناک قسم کی بدبو ان سے اٹھا کرتی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جاتا، کوئی ان کا حال احوال بھی نہیں پوچھتا تھا، کوئی ان کا قریب تک نہیں جاتا تھا، بدبو کے بھبوتے ان سے اٹھتے تھے. اور تین دن تک اس اذیت میں مبتلا رہے، بلاخر تین دن کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا. فجعلناها، پس ہم نے فی سبت، اب سبت کا معنی سمجھنے کے سبت، سبت کا سبت یعنی ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کو سنیچر کو کہتے ہیں سبت. سبت کا لغوی معنی ہے قطع ہو جانا، کسی چیز کا دوسری چیز سے جدا ہو جانا، یہ سبت کہلاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے نیند کو بھی سبات کہا، سبات کہا، سبات. وجعلنا تیسرے پارے میں، وجعلنا نومکم سباتن، ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبات بنا دیا. سبات یعنی قطع کرنے والی. تو چونکہ انسانی کام، انسانی مصروفیات نیند سے قطع ہو جاتے ہیں، نیند انسانی مصروفیات کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے نیند کو بھی سبات کہا گیا. تو سبت کا معنی ہے قطع ہو جانا. چونکہ انہیں یہ ہفتے کے روز حکم تھا کہ خبردار، تم نے یعنی دنیاوی تمام امور سے قطع تعلق کر کے، تعلق توڑ کے، علیحدہ ہو کے صرف اور صرف عبادت کے لیے خود کو مخصوص کر لینا ہے، اس لیے اس دن کو یوم سبت کہا گیا، یعنی قطع کا دن، دنیاوی امور سے کٹ جانے کا دن اور اللہ کے لیے خود کو وقف کر دینے کا دن. کہ سب تو اللہ پاک نے ان کو بندر فرما دیا. آگے قرآن کی شاخ ماتا، فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا اس قصے کو، ہا یعنی اس قصے کو یا ان لوگوں کو، نقالن، نقالن عبرت کو کہتے ہیں، ہم نے عبرت بنا دیا ان کو، نقالن. اور فقہ کی زبان میں، فقہ زبان میں جو نقول، اسی سے کہ لفظ نقول استعمال ہوتا ہے، نقول کا معنی قسم اٹھانے سے باز رہنا، قسم اٹھانے سے. نقال کا لفظ لفظی معنی، لغوی معنی ہے روک دینا، روک دینا، منع کر دینا، روک دینا، نقال کا لغوی معنی ہے. یہاں اس کا معنی عبرت. اس لیے فقہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نقول، جس کا معنی ہے قسم سے باز رہنا، یعنی قسم سے رک جانا یا قسم سے روک دینا. اور ایک لفظ ہے نقل، نقل، نون کاف لام نقل، یہ جو قید ہوتی ہے، قید، قید کو بھی عربی زبان میں نقل کہتے ہیں، یا زنجیر، زنجیر کو بھی نقل کہتے ہیں، کیونکہ وہ قیدی کو نکلنے سے روک دیتی ہے، اس لیے اس قید کو نقل کہتے ہیں. زنجیر کو بھی نقل کہتے ہیں کیونکہ وہ یعنی جکڑے ہوئے کو نکلنے سے، بھاگنے سے روک دیتی ہے، اس لیے اس کو نقل کہتے ہیں، نقل. تو نقالن یعنی عبرت، اور عبرت کے اندر روکنے کا معنی یہ ہوا کہ چونکہ عبرت ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو نافرمانی سے روک دیتا ہے، اس میں بھی روکنے کا معنی پیدا ہو گیا نا. تو عبرت ایسا واقعہ، ایسا نصیحت امیز واقعہ جو انسان کو یعنی برائی کرنے سے، نافرمانی کرنے سے روک دیتا ہے. نقالن، روک دینے والی چیز، یعنی عبرت بنا دیا. لما بین یدیہا، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، یعنی وہ شہر ایلا جس میں وہ رہتے تھے، بندر بن گئے تھے، اس کے سامنے جو شہر تھا، جو آبادیاں تھیں، جو بستیاں تھیں، ان کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنا دیا. یعنی جب ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ وہ قوم بندر بن گئی ہے، تو وہ لوگ جوگ در جوگ آ کر ان کو دیکھنے لگے اور ان سے عبرت حاصل کرنے لگے. وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والی قومیں تھیں، ان کے لیے بھی ہم نے
ان کو عبرت بنا دیا. وموعظۃً للمتقین, اور جو تقویٰ کرنے والے ہیں, تقویٰ کرنے والے ہیں, اتقاء والے, تقویٰ والے, ہم نے ان اس واقعے کو ان کے لیے نصیحت بنا دیا, ان کے لیے عبرت بنا دیا, ان کے لیے نصیحت, یعنی آگے اور پیچھے گزرنے والوں اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا, اور متقین کے لیے جو پہلے ہی اللہ کی راہ پہ کاربند ہے ان کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا, نافرمانوں کے لیے عبرت بنا دیا, ماننے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے, یہ کہ فلولا فضل اللہ علیکم رحمت لکنتم من الخاسرین, اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اکثر مفسرین کا اس بات پر جو ہے وہ اجماع کہ جہاں بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم رحمت, فضل اور رحمت جہاں پر یکجا بیان ہوتے ہیں, اس فضل اور رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی ہے. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ خطاب ہے مدینہ پاک کے رہنے والے یہودیوں سے, یہ خطاب, یہ جتنی بھی آیات ہیں, جتنی بھی نعمت اللہ پاک گنوا رہا ہے اور بتا رہا ہے, یہ مدینہ پاک کے رہنے والے ان یہودیوں سے خطاب ہے جو حضور کو جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ پاک ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے, یاد دلا رہا ہے, یاد دلا رہا. اب اس واقعے کا بیان کرنا, خالق کائنات نے گویا ان پر اس امر کا اظہار فرما دیا کہ ارے نادانو, اگر ایک مچھلی کے اس واقعے سے عبرت پکڑو, اگر مچھلی کے شکار سے عذاب آ سکتا ہے تو محمد کے انکار سے بھی عذاب آ سکتا ہے. اس ذات مصطفیٰ کو تسلیم نہ کرنے سے بھی تم یعنی اس عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو, گرفت میں مبتلا ہو سکتے ہو. اگر مچھلی کے شکار سے عذاب آ سکتا ہے تو محمد کے انکار سے بھی تم پر عذاب آ سکتا ہے. اب اسے فرماتے ہیں کہ جہاں پر فضل اور رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں مراد حضور کی ذات ہوتی ہے, ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اب یہاں یعنی یہی اسی چیز کو یعنی مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے امام ہیں, دیوبندیوں کے سرخیل ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر یعنی اس بات کا ذکر کیا کہ ولولا فضل اللہ علیکم, یہ جو آیا کریمہ ہے ولولا فضل, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمت لکنتم من الخاسرین, یہاں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک فضل اور رحمت سے حضور کا وجود پاک مراد ہے, یہاں فضل اور رحمت سے حضور کا وجود پاک مراد. اور اسی طرح اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو نعمت اصل اور سرچشمہ ہے تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں کا, وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہے. اب قرآن مجید ایک اور مقام پہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, یعنی اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا جی تو تم یعنی اس عالم میں نہ ہوتے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, جو اللہ کا فضل اور رحمت تم پر ہوا بس اس فضل اور رحمت کے ملنے کی صورت میں فلیفرحوا, تم خوشی مناؤ. اور یہاں اس آیہ کریمہ سے مفسرین حضور کا میلاد منانا اس آیہ کریمہ سے ثابت کرتے ہیں. یہاں بھی فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے. فلیفرحوا پس خوشی مناؤ, یہ جو فضل اور رحمت تم پر ہوا یعنی وجود مصطفیٰ کی صورت میں, تو یہاں بھی حضور کی ذات مراد ہے. اس طرح قرآن کی اور مقام پر کہتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم رحمت لتواتم الشیطان الا قلیلا, اگر یعنی فضل اور رحمت اللہ کا تم پر نہ ہوتا تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگ جاتے, شیطان کے فرما بردار ہو جاتے, الا قلیلا مگر بالکل تھوڑے بچتے, مگر یہ کہ یہ فضل اور رحمت وجود مصطفیٰ کی صورت میں جو تم پر ہوا اس نے تم کو شیطان کے چنگل سے بچا لیا اور اکثر جنت میں جانے والے ہو گئے اور اکثر اللہ کی راہ پر چلنے والے ہو گئے. اب یہ دیکھیں یہاں بھی فضل اور رحمت سے مراد حضور کے ساتھ, تو یہاں بھی یعنی مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ یہاں بھی فضل اور رحمت سے مراد حضور کے ذات ہے. اب جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ مدینہ پاک کے لوگ ہیں, مدینہ پاک کے یہودی, یہاں فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات. آگے بندر بنانے کا واقعہ تو ساری کڑیوں کو ملائیں تو یہ امر بتاتا ہے کہ خالق کائنات مدینہ کے یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ ظالموں, یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے تم پر کہ تمہاری صورتیں مسخ نہیں ہوئی, کہ یہ تو وجود محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے, وگرنا جس طرح میں نے اس قوم کو بندر بنا دیا تھا اسی طرح وجود مصطفیٰ سے نبوت مصطفیٰ کے انکار کی وجہ سے میں تم کو بھی بندر بنا سکتا تھا, مگر یہ تو محمد کا وجود ہے کہ جس کی صدقہ میں نے تم کو بندر نہیں بنایا, یہ تو حضور کا صدقہ ہے, یہ تو وجود محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے,
یہ تو فلولا فضل اللہ علیکم رحمت ہو لکم تم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت محمد کی صورت میں تم پر نہ ہوتی تو ظالمو تم بھی اسی طرح مسخ ہو کر بندروں کی شکل بن جاتی کہ جس طرح تمہارے بڑے بندر بنا دیے گئے تھے، وہ اگر مچھلی کے شکار سے بندر بن سکتے تھے تو تم محمد کے انکار سے بھی بندر بن سکتے تھے، مگر یہ کہ وجود محمد ہے کہ جس کا صدقہ میں نے تم کو مسخ نہیں کیا۔ تو حضور اس معنی میں بھی رحمت ہے کہ حضور جہاں مسلمانوں کے لیے رحمت وہاں حضور کافروں کے لیے بھی رحمت، وہاں حضور نہ ماننے کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، کہ جو پہلی قومی ہو چکی وہ مسخ ہو جاتی تھی مگر جب حضور آئے تو آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کافروں کو پر بھی رحمت تھی کہ کافروں کی صورت مسخ ہونے سے بچ گئی۔ پہلی قوموں پر جمعوں کا عذاب آتا تھا، پتھروں کا عذاب آتا تھا، خون کا عذاب آتا تھا، مینڈکوں کا عذاب آتے تھے، طرح طرح کے عذاب آتے تھے، مگر جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری اب محبت گوارا نہیں کرتی کہ محبوب تو بھی ان میں ہو وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تو بھی ان میں ہو اور میں ان پر عذاب بھی بھیجوں میری محبت گوارا نہیں کرتی۔ قرآن مجید ہے وما کان اللہ لیعذبہم، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم جبکہ تو ان میں موجود ہے، محمد اگر یہ تیرا وجود مسعود نہ ہوتا محبوب تو میں ان پر عذاب بھیجتا مگر چونکہ تو ان میں ہے، وانت فیہم تو ان میں رہتا ہے محبوب، تیرا صدقہ جا ہم نے تیری رحمت میں سے ان کو بھی حصہ دار بنا دیا، نہ ماننے والوں کو بھی، منکروں کو بھی جو تجھے تسلیم نہیں کرتے محبوب ہم نے ان کو بھی تیری رحمت میں حصہ دار بنا دیا میرے مصطفیٰ، کہ دیگر قوموں کو ہم نبی کی جو انکار کرتے تھے، میری ساتھ کا انکار کرتے تھے، احکام نہیں مانتے تھے، ان پر عذاب بھیجتا تھا، ان کو مسخ کرتے تھا، مگر محمد تیری رحمت میں سے حصہ ان کو بھی عطا کرتا ہوں کہ ان کو بھی مسخ کرنے سے میں نے تیرے صدقے میں محفوظ فرما دیا، محفوظ علیکم رحمتہ۔ ظالمو مدینہ کے یہودیوں، ظالمو اگر اللہ کا فضل و رحمت وجود مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوتا تو پھر تم بھی اسی طرح بندر ہو جاتے جس طرح پہلے بندر ہوئے تھے، کیونکہ بندر کا واقعہ یہاں قریب متصل بیان کیا، ساتھ ہی ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ کا اظہار کیا، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت وجود مصطفیٰ ہوا ہے تم پر، اسی کے صدقے میں تم آج بھی بندر بننے سے محفوظ ہو گئے ہو، آج بگرنا اگر وہ مچھلی کے شکار سے بندر بن سکتے تھے تو وہ محمد کے انکار سے بھی بندر بن سکتے، یہ تو محمد کا صدقہ ہے کہ تم کو ہم نے مسخ کرنے سے محفوظ فرما دیا، مسخ کرنے سے محفوظ فرما دیا۔ اور قرآن جی مشاہدہ ہے وما کان اللہ علیہ وسلم، محبوب جب تو ان میں ہے، تو ان میں ہے تو محبوب میں ان پر پتھر نہیں برساؤں گا، محبوب جب تو ان میں ہے میں ان پر جوؤں کا عذاب نہیں بھیجوں گا، ان پر مینڈکوں کا عذاب نہیں بھیجوں گا، ان کو مسخ نہیں کروں گا محبوب، اس لیے کہ میں ان کی نافرمانیوں کو دیکھوں یا تیرے وجود کو دیکھوں، محبوب تو بھی تو اسی بستی میں رہتا ہے، تو بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، اب تو بھی ان میں ہو اور ان پر پتھر کے برسے محبوب میری محبت گوارا نہیں، جب تو ان میں ہے تو محبوب تیرے صدقے میں نے ان پر دنیاوی عذاب بھی اٹھایا۔ آگے واقعہ ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، گائے کا بیان، گائے کے ذبیحے کا بیان، ذبح کا بیان انشاءاللہ ہم آئندہ درس قرآن میں بروز اطوار بیان کریں گے۔ اللہ پاک مفہوم قرآن فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، مفہوم قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات نے ہمارے لیے جو عبرتیں اور نصیحتیں جا بجا قرآن مجید میں بیان کی ہیں اللہ پاک ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري ربنا اجعلني من المؤمنين امين
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد